وفد عبد القیس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو انہوں نے سواریوں سے اترتے ہی نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ نہ کپڑے بدلے اور نہ ہی اپنا حال حلیہ درست کیا، فوراً شوق ملاقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے. آپ نے پوچھا کہ آپ کا سردار کہاں ہے، تو کہا کہ وہ پیچھے آ رہے ہیں. وہ اترے اور انہوں نے اپنا حال حلیہ درست کیا اور بہت آرام سے سمجھ بوجھ کے قدم اٹھاتے ہوئے وہ آپ کے پاس تشریف لائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ان نفیک لخصلتین یحبہم اللہ، کہ تمہارے اندر دو خصلتیں ایسی ہیں کہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے. قلت ما ہما، اشج کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی خصلتیں ہیں؟ قال الحلم والحیاء، آپ نے فرمایا حلم اور حیا. قلت قدیما کانا او حدیثا، میں نے پوچھا کہ یہ شروع سے ہیں میرے اندر یا ابھی پیدا ہوئی ہیں. بعض وقت انسان اپنے آپ کے بارے میں بھی نہیں جانتا ہوتا جب تک کوئی دوسرا اس کو احساس نہیں دلاتا کہ تمہارے اندر یہ خوبی بھی ہے اور تم ایسا اور ایسا بھی کر سکتے ہو. قال لا قدیما، فرما نہیں یہ پہلے سے ہی ہیں، بہت پرانی ہیں. قلت الحمد للہ الذی جبلنی علی خلقین یحبہم اللہ، تو کہنے لگے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے ایسے اخلاق پر پیدا کیا کہ جس سے اللہ خود محبت کرتا ہے، کہ میرے اندر وہ صفات پیدا کی کہ جو اللہ کو محبوب ہیں. اور وہ کیا ہے؟ حلم، یعنی کوئی بات سن کے فوری بھڑکنا اٹھنا، فوری ریاکشن نہیں ہونا، بلکہ ٹھنڈے طرح سے ہوش کے ساتھ، آرام کے ساتھ، تحمل کے ساتھ کسی بات کو سننا اور پھر سوچ سمجھ کے جواب دینا. اور اسی طرح جلد بازی سے بچنا، کہ جیسے باقی سب لوگ فوراً فوراً اتر کے پہنچ گئے اور وہ آرام سے آئے. اب اس میں کوئی بے ادبی کی بات نہیں تھی کہ، اور نہ ہی انہیں اس بات کی گھبراہٹ ہوئی کہ سب پہنچ گئے اور میں ابھی تک نہیں پہنچا. انہوں نے ادب اور احترام کس چیز کا نام سمجھا کہ میں آپ کے سامنے ایسے حال حلیے میں جاؤں کہ آپ کو مجھ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے. ظاہر ہے کہ ایک شخص اگر سفر سے آیا ہے دور سے، تو اس کے جسم سے پسینے کی بو بھی آ رہی ہوگی، اس کے کپڑے بھی میلے ہوں گے اور اس کے بال بھی بکھرے ہوئے ہوں گے. تو ایسے میں اگر آپ کسی اہم شخصیت سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، تو اپنے آپ کو ایک پریزنٹیبل فارم میں لے کر جائیں کہ آپ دوسروں کے لیے کراہت اور ناپسندیدگی اور نفرت کا سبب نہ بنے، یہ تکلیف کا سبب نہ بنے. اور پھر یہ ہے کہ جب وہ چل کے بھی آئے تو بھگدڑ مچاتے ہوئے نہیں، بلکہ آرام کے ساتھ، وقار کے ساتھ، سکون کے ساتھ. تو ان کو آپ نے اپریشیٹ کیا، ان کے سامنے ان کی تعریف کی اور فرمایا کہ یہ بات اللہ کو پسند ہے. اور دوسری حیا، کیونکہ اس بات کا تعلق بھی حیا سے ہے کہ انسان جب کسی کے سامنے جائے یا کہیں بیٹھے، تو ایسے حال میں بیٹھے کہ وہ دوسروں کے لیے اذیت کا سبب نہ ہو. الا یہ کہ انسان کو کوئی ایسی تکلیف ہو یا کوئی ایسی مجبوری ہو، تو وہ اور بات ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حیا ہمارے دین کی خوبصورتی ہے، اور اس کا تعلق صرف لباس پہننے سے نہیں، بلکہ عادات سے بھی ہے، انداز گفتگو سے بھی ہے، انسان کی سوچوں اور خیالات سے بھی ہے، انسان کی تنہائی کے اوقات سے بھی ہے. تو بہرحال حیا ایمان کا حصہ بھی ہے، اور حیا سراسر خیر ہے. آج کی حدیث پڑھتے ہیں ہم. عن عمران یومئذ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء خیر کلہ، رواہ مسلم کتاب الایمان. سیدنا عمران رضی اللہ عنہ نے ایک دن روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ساری کی ساری خیر ہے. یعنی خواہ وہ ہماری عادات سے متعلق ہو، خیالات سے ہو، گفتگو سے ہو، لباس سے ہو، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے سے ہو، حیا کی کوئی بھی قسم ہو، فطری ہو، دینی ہو، وہ خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے، اس سے انسان کو فائدہ ہی فائدہ پہنچے گا. عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان الفحش فی شیء الا شانہ وما کان الحیاء فی شیء الا زانہ، رواہ الترمذی کتاب البر والصلۃ. سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز میں بھی بے حیائی ہوتی ہے وہ اسے عیب دار بنا دیتی ہے، اور حیا جس چیز میں بھی ہو اسے زینت عطا کرتی ہے، اسے خوبصورتی عطا کرتی ہے، کیونکہ انسان جب کسی کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتا ہے، جیسے پچھلی دفعہ ہم نے بات کی تھی کہ حیا کا تعلق کلام سے بھی، اور جفا جو ہے اور درشتگی اور اجڑ پن اور انسیویلائزڈ ہونا، یہ سب بے حیائی سے تعلق رکھتی ہیں چیزیں، یعنی بد اخلاقی ساری کی ساری بے حیائی ہے۔ بے حیا ہوتا ہے انسان تو بد اخلاق ہو سکتا ہے، با حیا انسان کبھی بھی بد اخلاق نہیں ہو سکتا۔ اس بارے میں کسی نے ایک واقعہ لکھا ہے اور بہت ہی تلخ تجربہ ہے ان کا، آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور اس میں ہم سب کے سیکھنے کی بہت سی چیزیں ہیں۔ میں پہلے واقعہ آپ کو سناتی ہوں اور پھر اس کے بعد آپ سے پوچھتی ہوں کہ آپ نے کیا سیکھا اور اس کا تعلق حیا سے کس طرح ہے، اور کس طرح انسان بعض اوقات فحش بات کرتا ہے اور وہ اس کے لیے زندگی بھر کے لیے ایک ندامت اور شرمندگی اور دوسروں کے سامنے شرمندہ ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ لکھتی ہے کہ میں اور میرے شوہر اپنی فیملی ہی کے کسی شخص کی خبر لینے گئے، حال پوچھنے گئے، بلکہ مبارکباد دینے گئے، کیونکہ ایک ماہ قبل ان کا آپریشن ہوا تھا اور وہ ٹھیک ہو کر گھر واپس آ چکے تھے۔ جب ہم وہاں گئے تو رات کا وقت تھا، وہ صاحب لیٹے ہوئے تھے، ان کی بیوی بھی ساتھ دوسرے بیڈ پر بیٹھی تھی، کوئی اور دوسرا گھر میں نہ تھا۔ ان صاحب کو کچھ سردی محسوس ہوئی، حالانکہ گرمیاں شروع ہو چکی تھی۔ انہوں نے کمبل مانگا، میں نے ان پہ کمبل ڈال دیا، پھر ان کی ٹانگ میں شدید قسم کا کھچاؤ ہوا، ایک ٹانگ میرے شوہر دبانے لگے اور دوسری ٹانگ میں دبانے لگی، لیکن وہ شدید کراہ رہے تھے اور بولے کہ پنکھا بند کر دو۔ ان کی بیوی غصے سے بولی، کیا مصیبت ہے، اب میں ساری رات گرمی میں مروں گی اور مچھر بھی تنگ کرے گا۔ وہ صاحب بولے ذرا غصے اور تکلیف کی حالت میں کہ تم دوسرے کمرے میں چلی جاؤ۔ ساتھ ہی میں نے دیکھا ان کے چہرے کی رنگت بدلی، زبان پھولی، ہونٹ اور زبان نیلے ہونے لگے، ماتھے پہ پسینہ آنے لگا اور ایک زوردار ہوا منہ سے نکلی۔ اوہو، یہ تو نزا کا عالم لگتا ہے۔ اور تھوڑی دیر میں وہ فوت ہو گئے۔ میاں بیوی کی آخری گفتگو کے وقت صرف میں اور میرے شوہر پاس تھے، ہم نے کسی کو نہیں بتایا، لیکن وہ خاتون شرمندہ ہوں گی۔ اس سے میں نے ایک بہت بڑا سبق سیکھا کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی غصے سے بولے یا غلط قسم کا مطالبہ ہم سے کرے، ناجائز مطالبہ جو ہمیں بظاہر غلط ہی نظر آ رہا ہو، تو فوراً اپنا رد عمل ظاہر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سوچنا چاہیے کہ اس شخص کی یہ کیفیت کیوں ہے، کوئی ذہنی پریشانی ہے، جسمانی بیماری ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے۔ فوراً اکھڑ پن اور بد کلامی نہیں کرنی چاہیے، اور ہمیں واقعی نہیں معلوم کہ وہ جس سے ہم جھگڑ رہے ہیں اس کی زندگی کا آخری دن ہو، کہ اس کے بعد نہ معافی مانگنے کا وقت ملے اور نہ ہی پچھتانے سے کچھ حاصل ہو۔ اور یہ بالکل روزمرہ کی چیزیں ہیں نا، کہ انسان جن لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہتا ہے ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بعض اوقات افینڈ ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات یہ بھی نہیں دیکھتا کہ دوسرے شخص کی کیفیت کیا ہے اور کیوں ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی تھکا ہوا ہے، اور پھر اس وقت انسان اس قسم کی گفتگو کرے۔ اور جیسے ہم میں سے ہر ایک اکثر یہ بات دہراتا رہتا ہے کہ کیا پتا ہماری زندگی کا آج آخری دن ہو، اور یا آخری نماز ہو، اور آخری ملاقات ہو، اور آخری کام ہو، یہ ہم کہتے تو رہتے ہیں لیکن ہم اس کو صحیح طور پہ محسوس نہیں کرتے۔ غلط کام کرتے ہوئے بھی انسان اگر سوچے کہ جس کے ساتھ میں لڑ رہا ہوں یا جس کے ساتھ میں بدتمیزی کر رہا ہوں، معلوم نہیں اس کے بعد میرا اور اس کا واسطہ کہاں پڑے اور میرے پاس مزید کتنی مہلت ہے، تو بہت سی چیزوں کو انسان اگر خود دیکھنے لگے تو ان چیزوں کی اصلاح کرنا بھی آسان ہوتا ہے۔ فوری، شدید اور نیگیٹو ریاکشن، اگر ہم اس چیز کو کنٹرول کر لیں تو یہی با اخلاق ہونا ہے، یہی با ایمان ہونا ہے، یہی با حیا ہونا ہے۔ یہ واقعی انتہائی مشکل چیز ہے، لیکن میں یہ تصبر یصبرہ اللہ، صرف چند لمحوں کی بات ہوتی ہے، اگر وہ چند لمحے ہم اپنے کنٹرول میں کر لیں، اس وقت تھوڑا سا خود کو روک لیں، تو آپ تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں گے کہ آپ خود بخود نارمل ہونے لگتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز فطرت میں رکھی ہے۔ کوئی شعلہ کتنا بھی بھڑک رہا ہو، تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھتے ہیں تو وہ شعلہ نیچے ہونے لگتا ہے اور ہوتے ہوتے بجھنے لگتا ہے۔ آپ کو بھڑکانا پڑتا ہے اس کو دوبارہ، وہ خود سے بھڑکتا نہیں ہے، ہر بھڑکتا شعلہ نیچے کو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ ختم ہی ہوتا ہے. یہی حال ہمارے غصے کا ہوتا ہے. اگر وقتی طور پر ہم اپنے آپ کو روک لیں تو آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی دیر کے بعد ہم خود بھی نارمل ہو جائیں گے، الا یہ کہ پھر شیطان آ کے ہمیں اکسائے اور کسی اور سے ہم ڈسکس کریں اور وہ بھڑکائے اور پھر ہم وہیں پہنچ جائیں اپنے آپ کو جلاتے جلاتے. ورنہ اللہ تعالیٰ نے خود ہمارے اندر ایک آٹومیٹک سسٹم ایسا رکھا ہے کہ ہم واپس پلٹ جاتے ہیں اپنی فطرت پر. یہ واقعہ تو ایک انتہائی واقعہ ہے نا کہ جس میں ایک شخص دنیا سے چلا جاتا ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ اسی درجے کی بدتمیزی بد اخلاقی کرنے کے بعد وہ زندہ بھی ہو تو پلٹ کے اس سے سوری نہیں کرتے، معافی نہیں مانگتے، شرم نہیں کرتے اور اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے رہتے ہیں، اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرتے. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے ہی تعلقات کو ہم اور اپنے ہی ساتھ رہنے والوں کو اپنے لیے کانٹا بنا لیتے ہیں اور خود ان کے لیے کانٹا بن جاتے ہیں. اگر کسی پر کوئی زیادتی ہو تو اس کا حل یہ نہیں کہ اسی وقت وہ اس کا حساب برابر کرنے لگے، کیونکہ اس وقت کرنے سے فائدہ نہیں. ہاں اگر زیادتی ہو رہی ہے تو اس آگ کے شعلے کو ابھی ذرا ٹھنڈا ہونے دیں. جب دوسرا شخص اس بات کے قابل ہو کہ وہ بات سمجھ جائے تو اس وقت اس سے بات کی جائے اور اپنا موقف اس کو سمجھایا جائے کہ میرے ساتھ یہ اور یہ زیادتی ہے، اور ہر مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کا سولوشن نکل سکتا ہے اس کا سولوشن ضرور نکالنا چاہیے. یہ نہیں کہا جا رہا کہ زیادتی کو آپ برداشت کرتے چلے جائیں اور اس پر احساس نہ دلائیں، لیکن اس وقت یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عین اس وقت جبکہ آگ بھڑک رہی ہو تو اس کو مزید نہ بھڑکایا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے کہ وہ ٹھنڈی ہو جائے تاکہ وہ نہ ہمیں جلائے اور نہ دوسرے کو جلائے. اگر کوئی ایک شخص بیماری کی وجہ سے یا بھوک کی وجہ سے یا کسی اور تکلیف کی وجہ سے اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر پا رہا اور نیگیٹو طریقے سے کچھ بول رہا ہے یا غصہ دکھا رہا ہے یا برہم ہو رہا ہے یا چڑچڑا پن دکھا رہا ہے، تو اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ایک شخص عام انداز میں نارملی ایسا نہیں ہوتا، ضرور کوئی چیز ہے اس کے مائنڈ کے پیچھے جو اس کو بک کر رہی ہے، جو اس کو پریشان کر رہی ہے، تو وہ ریزن کیا ہے. اور اگر اس کو معلوم کر لیں تو اس وقت بھی معاملہ حل ہو سکتا ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم دوسرے کو کیسے سنبھالیں جبکہ ہم اس وقت خود کو بھی سنبھال نہیں سکتے. دوسرے کو سہارا تو ہم اس وقت دے سکتے ہیں نا کہ جب ہم خود کو تھامے ہوئے ہوں. یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ ہم ہمیشہ اس پر تو نظر رکھتے ہیں کہ دوسرے ہمیں کہاں کہاں سے ستا رہے ہیں، ہم پر کیا کیا زیادتی کر رہے ہیں یا ہمارے لیے کس طرح تکلیف کا سبب بنے ہوئے ہیں، لیکن کبھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ کہیں وہ ہم خود ہی تو نہیں کہ جن کا ریفلیکشن دوسرے کا ریئیکشن بن کے سامنے آ رہا ہے، کہ ہم ہی کو دیکھ کر وہ اس طرح ریئیکٹ کر رہے ہیں. بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اچھے بھلے ہوتے ہیں، با اخلاق، لیکن جو ہی وہ کسی ایک ایسے خاص شخص سے ملتے ہیں تو بھڑک اٹھتے ہیں. تو ہر شخص کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، تو صرف کمپلینٹس کرنے کی بجائے یہ بھی دیکھیں کہ ہم خود تو نہیں کسی چیز کا سبب. کیونکہ عموماً لوگوں کا رویہ ہمارے لیے ہمارے ہی طرز عمل کا ریئیکشن ہوتا ہے. موسٹلی لوگ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ وہی کر رہے ہوتے ہیں جو دراصل ہم ان کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. ایکسپشنل کیسز ضرور ہوتے ہیں، لیکن نارملی آپ دیکھیں گے اگر آپ کسی سے دل کھول کے محبت کے ساتھ مسکراتے ہوئے ملے ہیں تو دوسرے کو بھی مسکرانا پڑے گا. اگر ایک وقت نہیں تو دوسرے وقت، دوسرے نہیں تو تیسرے وقت. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ واقعی سچی محبت بانٹیں اور جواب میں آپ کو صرف نفرت ہی ملے. تو یہاں آپ دیکھیں کہ کس قدر خوبصورت بات ہے کہ کسی بھی چیز میں فحش ہوگا وہ اس کو بدنما کر کے رہے گا. بے حیائی چیزوں کو بدصورت بنا دیتی ہے، چاہے وہ زبان سے نکلے ہوئے ایسے الفاظ ہوں یا پھر انسان کے رویے. اور حیا جس چیز میں ہوگا اسے خوبصورت بنا دے گا. اگلی حدیث ہے، عن ابی سعید الخدری قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها واذا راى شیئا یکرهه عرفناه فی وجهه، رواه البخاری کتاب الادب. سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں رہنے والی کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا والے تھے. اشد حیاء، زیادہ شدید تھے حیا میں، من العذراء، یہ اگرا وہی ہے جس کو ہم ازرا بولتے ہیں، ہم مقصورہ بولتے ہیں اور یہاں ممدودہ ہے. من الاغراء فی خدرہا، خدر کہتے ہیں پردے کو، یعنی کماری لڑکی جس کے اندر زیادہ حیا ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ آپ باحیا تھے، یعنی اپنی گفتگو میں، دیکھنے کے انداز میں، کیونکہ حیا کا تعلق دیکھنے کے انداز سے بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ دوسروں کو گھور گھور کے دیکھتے رہتے ہیں، یا نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، یا تنقیدی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، تو ایسی نگاہیں بھی دوسروں کے لیے اذیت کا سبب بنتی ہیں. تو حیا کی نظر کیا ہوتی ہے؟ کہ انسان دوسرے کی طرف بقدر ضرورت ہی دیکھے. فَإِذَا رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ. فَإِذَا رَأَى، پھر جب آپ دیکھتے شَيْئًا کوئی چیز، يَكْرَهُهُ جسے آپ ناپسند کرتے، عَرَفْنَاهُ ہم پہچان جاتے اس کو، فِي وَجْهِهِ آپ کے چہرے میں، یعنی جو چیز آپ کو ناگوار ہوتی ہم آپ کے چہرہ مبارک سے سمجھ جاتے کہ آپ کو اچھی نہیں لگ رہی. اسی لیے آپ نے بہت سی حدیث میں، بہت سی روایات میں یہ دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات اگر ایک صحابی نے کوئی ایسا کام کیا یا کوئی بات کی تو دوسرے نے اس کو احساس دلایا کہ دیکھو تم دیکھ نہیں رہے کہ آپ کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے، آپ اس کو ناپسند کر رہے ہیں. یعنی اس میں ایسے الفاظ یا ایسا رویہ یا ایسا چیخنا چلانا اور شور مچانا تو دور کی بات، آپ کیا کرتے تھے؟ صرف چہرے سے محسوس کراتے تھے. انا بی مسعود قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت رواہ البخاری کتاب الادب. سیدنا ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگلے پیغمبروں کا جو کلام لوگوں کو ملا، اگلے پیغمبروں کا یعنی گزشتہ آپ سے پہلے، اس میں سے یہ بھی ہے کہ جب تم میں حیا نہ رہی تو پھر جو جی چاہے کرو. انا بے شک مما اس میں سے جو ادرکا پایا الناس لوگوں نے من کلام النبوتی کلام نبوت میں سے الاولا پہلی، کیا اذا جب لم نہیں تستحی تم شرماؤ حیا کرو فسنا تو کرو ما شئتا جو تم چاہو. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ حیا کی وجہ سے انسان پھر صرف سلیکٹڈ کام کرتا ہے، اس کے الفاظ میں بھی سلیکشن ہوتی ہے، یعنی بولنے میں بھی، لکھنے میں بھی، ریاکشن میں، معاملات میں، لینے دینے میں، ہر چیز میں وہ ایک نفیس سلیکشن کرتا ہے، خوبصورت سلیکشن کرتا ہے. کیونکہ انسان کس چیز سے حیا کرتا ہے؟ کہ اس کا کوئی عیب سامنے نہ آئے. یعنی فطری حیا کو اگر آپ دیکھیں تو انسان کے اندر فطری حیا کس چیز کا نام ہے؟ کہ وہ اپنے جسم کے قابل شرم، عیبدار، عیبدار کا کیا مطلب ہے؟ کراہت آمیز، ایسے حصوں کو چھپانا چاہتا ہے. اور فطری حیا میں کیا ہے؟ مثلا اگر آپ کے کپڑوں پر کوئی داغ لگا ہے تو آپ کا فوری ریاکشن کیا ہوگا؟ فوراً اس کو چھپائیں گے. تو بالکل اسی طرح جیسے انسان اپنے جسم کو چھپاتا ہے، جیسے انسان اپنے گندے لباس کو چھپاتا ہے، اگر چہرے پر یا جسم پر کوئی داغ ہو اس کو چھپاتا ہے، کوئی خلقی یا خلقی، خلقی زیادہ تر ہم عام طور پہ چھپاتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا برتھ مارک ہے یا کہیں کوئی چوٹ لگ گئی یا کوئی نشان، تو عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اپنے اس حصے کو کسی نہ کسی طرح چھپاتے ہیں. اگر مثلاً منہ پہ جھریاں پڑنے لگیں تو بالوں کا سٹائل ایسے کریں گے کہ ماتھا جو ہے وہ کچھ اس میں چھپ جائے، کچھ اسی طرح اور طریقے اختیار کریں گے. اگر جسم بھاری ہے تو کپڑے ایسے پہنیں گے کہ جس سے وہ حقیقت چھپ جائے، کیونکہ وہ عیبدار چیز ہے. یعنی کہ کوئی بھی چیز جسے وہ سمجھتا ہے کہ خوبصورت نہیں، بدنما ہے، عیبدار ہے، تو اس کو وہ چھپانے کی فکر میں ہوتا ہے. لیکن افسوس یہ کہ ہم صرف اپنی خلقی خامیاں چھپاتے رہتے ہیں. خلقی تو ہمارے ہاتھ میں بھی نہیں ہوتی نا. اصلا بہت سی چیزیں ہمارے جسم میں، ہمارے ناک نقشے میں، حال حلیے میں، ہمارے پوسچر میں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جن پہ ہمارا کوئی کنٹرول اور بس ہی نہیں. لیکن جو چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں، کنٹرول میں ہیں، جن کو ہم چینج کر سکتے ہیں، نہ ان پہ ہماری توجہ ہے، نہ دھیان ہے، اور نہ ہی ہم اس کے بارے میں فکر مند ہیں، اور نہ ہی اس کو چھپانے کی فکر کرتے ہیں. اور چھپانا کیا ہے؟ کہ انسان پھر ایسی باتیں نہ بولے، ایسے کام نہ کرے کہ جو اس کو عیبدار کرتے ہیں، جو اس کے اخلاق کو بدنما کرتے ہیں، جو اسے ایک ناپسندیدہ انسان بناتے ہیں. تو اوور آل حیا کا جو ایک مفہوم پورا پڑھنے کے بعد سامنے آتا ہے کہ حیا ایک ایسی خوبی ہے کہ جو انسان کو اندر اور باہر سے خوبصورت بنا دیتی ہے، اللہ کا پسندیدہ بنا دیتی ہے اور بندوں کا بھی محبوب بنا دیتی ہے. ہم جب دوسروں پر چیختے ہیں، چلاتے ہیں، یل کرتے ہیں، ان کے اوپر روب جماتے ہیں اور دوسروں کے ادب اور احترام کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے، نہ چھوٹے کو دیکھتے ہیں، نہ بڑے کو دیکھتے ہیں، نہ غریب کو دیکھتے ہیں، نہ امیر کو دیکھتے ہیں، ہر ایک کا مقابلہ کرنا ہی ہم اپنی شان سمجھتے ہیں، تو بنیادی طور پر یہ بے حیا ہونے کی علامت ہے. لیکن ہمیں اس کا احساس بھی نہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حیا دے، ایمان دے، ہمیں اپنی غلطیوں کے اعتراف کی توفیق دے اور اپنی اصلاح کرنا سکھا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.